गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशस्त को लेकर डेलिस अमरीका गांधी सेंटर से फिर हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फौज के बयानी पर आपसे तबादला ख्याल हो रहा है, उस सिलसिले की आज ये छठी नशस्त है। आगाज़ करते हैं हमसे दूसरे नुकते पर, आपसे बात हो रही थी क्या भारत हमारा अजली अबदी दुश्मन है। इस नुकते की तायद में जो दलाइल पेश की जाते हैं उसमें पहला कश्मीर का मसला है, दूसरा पाकिस्तान के वसाइल को तकसीम के फौरन बाद रोक लेने का मसला था, और फिर इसी तरह 65 की जंग। गुज़श्ता कल आपने फरमाया था कि इस जंग के हवाले से जो कुछ हमारे यहाँ तारीखी बयानिए पेश किए जाते हैं वो अमली हकायक के बरखिलाफ़ हैं। मामला ऐसे नहीं हुआ था कि आगाज़ वहाँ से हुआ हो और किसी देरीना दुश्मनी का वो शाखसाना था, बल्कि कुछ इकदाम यहाँ पे हुए जिसका नतीजा जंग की सूरत में निकला। आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस सिलसिले को इसी दूसरे नुक्ते में, जो सबसे वाज़े और सबसे मुबर्रन मिसाल पेश की जाती है वो सानह मशरिकी पाकिस्तान की है। आप सब ये जानते हैं, हम सब आपके इल्म है, बल्कि आपने तो शऊर की नज़र से इस पूरे सानह को देखा भी है। पाकिस्तान दो लख्त हो गया। सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर हिंदुस्तान की अफवाज ना सिर्फ ये कि मौजूद थी, बल्कि वहाँ पर जो मुजाहमती तहरीकें थी, मुक्ति बहानी थी, उनको असले की फ्राहमी से लेकर आखिर तक हमारे फौजियों को असीर बनाने में सब कुछ हिंदुस्तान की ईमा पर हुआ, उसकी ख्वाहिश पर हुआ। हमारा मुल्क टूट गया और वहाँ खुशी के शादियाँ ने बजाए गए, हमारे लोग वहाँ पर असीर हुए और उनके साथ जो कुछ जुल्म जबर हुआ। बताइएगा, मुल्क दो लख्त करने वाला हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है?
ये बड़ा गैर मामूली सानिया था। मुझे वो दिन याद है जब यह हादसा हुआ। उस वक्त हम लोगों पे क्या असरात थे, हम तो अभी तालिब इल्म थे, बाकी लोगों पर क्या थे, मैं जिस शहर में रहता था लाहौर उसमें क्या सूरत हाल हुई, इसके एक दर्दंगेज़ सानिया होने में कोई शुबा नहीं है। किसी कौम की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं वो एक तलख याद की तरह उसकी तारीख के सफ़ात पर सब्त रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत माजरत के साथ ये अर्ज़ करना है कि ये सानहा इसी बयानिए का नतीजा था। इसका अगर कोई मुहर्रिक है, इसका कोई बायस है, ये सानहा अगर हुआ तो इसी बयानिए की वजह से हुआ। ये आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस लिहाज से बहुत मुनफरद था कि इसके दो हिस्से थे, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के दरमियान सैकड़ों मील का फासला था, और ये फासला उस तरह नहीं था जिस तरह मलेशिया के मशरकी और मगरबी हिस्सों में है कि दरमियान में समंदर हायल है। यहाँ एक पूरा मुल्क हायल था, वही मुल्क जिसके साथ कुछ तनाज़ात भी हैं, जैसे कश्मीर है, जैसे और बाज़ तनाज़ात हैं। इस तरह की सूरत हाल में इन दोनों हिस्सों को क्या चीज़ मुत्तहिद रख सकती है? मैं आगे जाके तहलील करके बताऊंगा कि एक ही चीज़ मुत्तहिद रख सकती थी, और वो ये कि आप उनके सियासी हुकूक़ में कभी मुदाखलत ना करें। जब आप किसी कौम के सियासी हुकूक़ में मुदाखलत करते हैं तो ये इब्तदा में बहुत छोटी भी हो तब भी उसी वक्त तक कायम रह सकती है जबकि आप ताकत और सिर्फ ताकत के बलबूते पर नज़्म हुकूमत चला रहे हैं। ये दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, फतूहात का ज़माना नहीं था। अब ये नहीं हो सकता था कि आप किसी इलाके को फतह करके वहाँ अपनी 50-100 साल तक हुकूमत कायम रखें। मैं इस पर तबसरा कर चुका हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम ने दुनिया में क्या तब्दीलियाँ पैदा कर दी थीं, और पहली जंग अज़ीम के बाद, ख़ास तौर पर 1928 के बाद, दुनिया ने किस तरह से फतूहात को, फतूहात के ज़रिए से मुल्कों पर कब्ज़ा करने को, उस कब्ज़े को बरकरार रखने को कमो बेश नाजायज़ करार दे दिया था। इस वक्त हम उसी दुनिया में रह रहे थे, इसी दुनिया में इस वक्त भी रह रहे हैं। इसमें कोई बड़ी तब्दीली या बड़ा तगैर अभी नहीं आया है। इस तरह की सूरत हाल में एक मुल्क की फ़ौज ये बयानिया बनाकर उस पर कब्ज़ा कर लेती है। ये कब्ज़ा ज़ाहिर है कि मुल्क को फतह किए बगैर तो नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि मुकाबले में लड़ने वाला कौन है। जैसे आपने देखा होगा ना, इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाब हो जाते हैं लोग, तो बिला मुकाबला मुल्क फतह हो गया। जिस शख्स ने ये इकदाम किया उसको اگر آپ اس کی وجاہت کے لحاظ سے دنیا کے سب ملکوں کے درمیان مقابلے کے لیے کھڑا کر دیں جیت جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسی قوموں میں جن کی ذہنی پستی اپنی آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہو ایسی ظاہری چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بش محض ایک فوجی حکمران نہیں تھا بلکہ اپنا ایک زاویہ نظر بھی رکھتا تھا. اس زاویہ نظر کا اظہار ہوا ہے, اس کی ڈائری میں ہوا ہے, اس سے ملنے والوں نے کیا ہے, اس کی گفتگوؤں میں ہوا ہے, اس کی تقریروں میں ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کیا گیا ہے, اس کا پورا نظام, یعنی ظاہر ہے کہ سیاسی حقوق ہی پر ملک کھڑا تھا, اس پورے نظام کو اپنے اس نقطۂ نظر کے مطابق ایک نیا آئین دیا گیا. ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت 56 کا آئین بن چکا تھا, یہ آئین ختم کر دیا گیا. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو 23 مارچ کو ہمارے ہاں پریڈ ہوتی ہے اور ایک دن منایا جاتا ہے, یہ اصل میں اس آئین کی منظوری کا دن ہے. لیکن چونکہ 23 مارچ کو قرارداد بھی پاس ہوئی تھی تو آئین کی یاد تو ہم باقی نہیں رکھ سکتے تھے. پہلے یہ اسی دن کے لیے یوم جمہوریہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا, بعد میں اس کو پھر قرارداد پاکستان سے جو 1940 میں پاس ہوئی متعلق کر دیا گیا. یہ خود اب ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے. نیا آئین دیا گیا, وہ نیا آئین صدارتی آئین تھا, صدارتی دستور تھا. اس میں بالواسطہ جمہوریت, جس کو بنیادی جمہوریت کہا جاتا ہے, اس کا طریقہ اختیار کیا گیا. 80,000 کے قریب نمائندوں کا ایک الیکٹرل کالج بنایا گیا اور اس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ صدر کا انتخاب کرے گا. اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش آسان نہیں تھی. جتنی سیاست اس سے پہلے موجود تھی ختم کر دی گئی. یہ صرف سیاستدان تھے دونوں جگہوں کے جن کے باہمی روابط تھے, جو ملک کو چلا رہے تھے. خواجہ ناظم الدین کہاں کے تھے, سہروردی کہاں کے تھے, یعنی مشرقی پاکستان کا بڑا غیر معمولی کردار تھا ہماری سیاست میں. یہ سب کچھ جب الٹ کر پھینک دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی جو قوموں میں اور قوم کے مختلف حصوں میں یا مختلف قومیتوں میں حقوق کے احساسات پیدا ہوتے ہیں, وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. اسی کے نتیجے میں ہوئے. اس کی آخری کوشش بھی کی گئی محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت میں کہ شاید صورتحال تبدیل کی جا سکے, لیکن وہ سب کچھ بھی اسی بیانیے کی نظر ہو گیا. یعنی یہ بیانیہ صرف بیانیہ نہیں رہتا, یہ اپنے انڈے اور بچے بھی پیدا کرتا ہے. یہ اس کے بدترین نتائج کو واقعات کی صورت بھی دیتا ہے. یہ اس کے بعد دھاندلی کرنے سے بھی باز نہیں آتا. یہ جھوٹ بولنا بھی سکھاتا ہے. یہ جھوٹ کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے تصورات قائم کراتا ہے. اس کی پوری تاریخ یہی ہے. یہ سب ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے سامنے سیاسی طریقے سے اپنے حقوق کو بیان کرنے, منوانے, ان کی بنیاد پر کوئی تبدیلی لانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے. جب یہ راستے بند ہو گئے, پھر مشرقی پاکستان کی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ اب کم سے کم جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک نیم خود مختاری ہمیں مل جائے. چنانچہ جب ہمارے اس بیانیے کے خالق اس قابل نہیں رہے کہ وہ اب آگے ملک کو چلا سکیں, تو اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کر کے, یعنی ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کی روح سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرح اقتدار منتقل کرتے, انہوں نے اب ایک اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کو منتقل کر دیا. اور وہ کیا تھا, اس کی شخصیت کیا تھی؟ بس وہ ایک شاہکار ہی تھا ان کے ہنر کا. یہ وہی صاحب تھے جن کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کشمیر میں تاخت ہوئی تو اس موقع پر انہی کا انتخاب کیا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے 65 کی جنگ کے پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے میں اس طرف اشارہ کر چکا ہوں. ان کو اقتدار دے دیا گیا اور انہوں نے پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جو سیاست بازی کی ہے, اس کی داستان سنائی نہیں جا سکتی. اس کے بعض مراحل انتہائی تکلیف دہ ہیں. اس سب کے باعث سے انتخابات ہو گئے, اور کوئی شبہ نہیں کہ 1971 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے ایسے انتخابات تھے کہ کسی جیتنے اور کسی ہارنے والے نے کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی. بڑی حد تک آزادانہ انتخابات ہوئے. اس کے نتیجے میں وہ لوگ مشرقی پاکستان میں انتخاب جیت گئے جو وہاں نیم خود مختاری کا تصور پیش کر رہے تھے. وہ 6 نکات کی صورت میں پیش کیا گیا تھا. ہمارے ہاں اس پر بہت رد عمل ہوا. ایوب خان صاحب نے بھی ان پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک کانفرنس میں جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی یہ کہا کہ میں اس طرح ملک کو توڑنے کی دستاویز پر دستخط نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی محض بے بصیرتی تھی. صورتحال جو کچھ بن چکی تھی اور جو بنا دی گئی تھی اور جو اس بیانیے نے معاملات برباد کر دیے تھے, اس کے بعد یہ غنیمت تھا کہ ان کو تسلیم کر لیا جاتا. کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک طرح کی نیم خود مختاری تھی. یعنی اگر ان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر کریں تو وہ کانفیڈریشن کے تصور کے قریب لے آئے تھے معاملات کو. نہیں قبول کیا گیا, وہ جیت گئے انتخاب اور بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے. اور جو کچھ بھی یہ ملک اس وقت موجود تھا اس میں ان کا حق تھا کہ وہ پورے ملک پر حکومت کریں, لیکن وہ حکومت انہیں نہیں دی گئی. اور جب نہیں دی گئی تو پھر پہلے سے حقوق کا احساس بھی موجود تھا. ایک سیاسی جدوجہد جو حقوق کی جدوجہد تھی آگے بڑھ کر اپنی روح میں اور اپنے باطن میں حق کے خود ارادی کی جدوجہد بن گئی. اور جب کوئی جدوجہد حق کے خود ارادی کی جدوجہد بن جائے, جو بدقسمتی سے ہم کبھی کشمیر میں نہیں بنا سکے یا کشمیر کے لوگ بھی نہیں بنا سکے, حق کے خود ارادی کی جدوجہد بن جائے اور اس جدوجہد کی قیادت اس طرح سے انتخابات جیت کے اپنے آپ کو منوا لے, اس ملک کو یا اس قوم کو کبھی اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے اس بیانیے کا ناگزیر نتیجہ تھا. ایسا نتیجہ نکل رہا ہو اور آپ کے سامنے اس کے تمام مقدمات ترتیب پا جائیں, اس کی قیادت بھی آپ کے پاس موجود ہو, پوری قوم بھی اپنے جذبات کے ساتھ اس کے حق میں کھڑی ہو, علیحدگی اور علیحدگی یہی چیز لوگوں کی روح میں سرایت کر گئی ہو, بہت بڑی اکثریت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو, اور قیادت وہ آپ کی ستم رانیوں کی داستان ان کے سامنے سنائے, اس میں کچھ مبالغہ بھی ہوگا, جھوٹ بھی ہوگا, سچ بھی ہوگا, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع کے اوپر اگر کسی ہمسائے کے ساتھ آپ کے تنازعات ہیں تو وہ آگے بڑھ کے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یعنی اس کو بھی کسی ازلی ابدی دشمنی سے تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کے تنازعات کی ایک دنیا ہے, اس میں آپ نے انتہا کر دی. تو ایک قوم کا حق کے خود ارادی اپنی ذات میں ایک مانی ہوئی چیز ہے. دور حاضر میں جو سیاسی اقدار مان لی گئی ہیں اور جن کو اب بڑی مقدس اقدار سمجھا جاتا ہے, وہ آپ جانتے ہیں چار ہی: جمہوریت ہے, بنیادی حقوق ہیں, قانون کی حکمرانی ہے, اور قوموں کا حق خود ارادی ہے. تو وہ معاملہ جو باہمی طور پر سیاسی طریقے سے طے ہو سکتا تھا, ہم نے جب اس کو خود اپنے اقدامات کے نتیجے میں, اور ہم نے نہیں یعنی قوم نے نہیں بلکہ اسی بیانیے کے مصنفین نے, اسی بیانیے کے تحت حکومت کرنے والوں نے, اس وقت کوئی سیاستدان حکومت نہیں کر رہا تھا, جب اس کو وہاں پہنچا دیا تو پھر یہ ہونا تھا. اس میں اصل مجرموں کا ذکر کرنا چاہیے, نہ کہ اس بیانیے کے خیالی دشمنوں پر سنگباری کرنی چاہیے.
ٹھیک, یہ جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا بالکل ایک نیا اور منفرد زاویہ نظر ہے. ہمارے ہاں بالعموم جو لوگوں کا سیاسی مطالعہ ہے اور پاکستان کی تاریخ پہ جن کی نظر ہوتی ہے, اور ہم لوگ بھی بچپن سے جس زاویے سے اس کو دیکھ رہے تھے, اس کو آپ نے بالکل ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا. کچھ ضمنی پہلو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک چیز یہ جو نقطہ آپ نے اس سے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا کہ موجودہ دور جو ہے اس میں کسی بھی تنازع کا فوجی حل عملاً ممکن نہیں ہے, اس کو ایک بڑی واضح مثال سے اسی صحنے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. بھارت نے اپنے مقاصد کے تحت, اپنے جو بھی ان کے ذہنی خلفشار تھے, تنازعات تھے, اس کے پس منظر میں باقاعدہ فوج بھی وہاں پر اتار دی. اس کے باوجود جو بنگلہ دیش ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں بن سکا, اس کو بنگلہ دیش ہی بننا پڑا.
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس وقت ایک عالمی نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس میں یہ غلط فہمی تو آپ کو ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور عراق اور فلاں یہ آزاد ملک ہیں. ایسا بالکل نہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم, ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا ہے, اور یہ انہی لوگوں نے قائم کیا ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دنیا فتح کی ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ دنیا فتح کی ہے. فاتح عالم اس سے پہلے اس درجے کے نہیں ہوتے تھے, انہوں نے دنیا فتح کی ہے. اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد باہمی طور پر ایک نظم بنایا ہے. وہ نظم اس وقت قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں. اس میں ان پانچوں قوتوں کو جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے دوسری جنگ عظیم اور جو ایک لحاظ سے عالمی فاتح تھے, ان پانچوں کو استرداد کا حق حاصل ہے, جس کو اب ویٹو کا حق کہتے ہیں. اس کے تحت دنیا چلائی جا رہی ہے. تو اس میں بس یہی ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ دونوں آپس میں, یعنی دو قوتیں, مثال کے طور پر امریکہ اور روس ہے, مثال کے طور پر برطانیہ اور چین ہے, ان کے مابین کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, اس کو بالعموم ہونے نہیں دیا جاتا. اس کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں, لیکن یہ معلوم ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو پھر یہ نظم قائم نہیں رہے گا, اس کو روکا جاتا ہے بڑے پیمانے پر. ان بڑی طاقتوں میں سے بھی کوئی طاقت اگر آگے بڑھ کے جسارت کرتی ہے, جیسے ابھی روس نے کر لی ہے, آپ نتائج دیکھیے گا. چین نہیں کرتا, حالانکہ تائیوان پر اس کے حق کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا رہتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں, لیکن وہیں آپ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. یہاں ان میں سے کوئی بڑی طاقت یا تو خود آگے بڑھ کے کرے, اور یا اس کے مسالے ہوں کہ وہ آپ کے ذریعے سے ایسی کوئی کارروائی کرائے. اور اس میں دنیا کا جو نقشہ اس وقت بنایا گیا تھا, یہ میز پر بیٹھ کر بنایا گیا تھا. جو ملک اس وقت آپ دیکھتے ہیں, ان فاتحین نے ان کی لائنیں کھینچ دی تھیں اور پھر اسی کے مطابق یہ بنا دیے گئے. اس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بعض قضیے رہ گئے ہیں, جیسے فلسطین کا معاملہ ایک قضیہ بن گیا, جیسے کردستان کا معاملہ بھی حال میں پھر اس پہ اقدام ہو رہا ہے ترکی کی طرف سے, ایک قضیہ بن گیا. یوکرین کا معاملہ تو خیر نیٹو کی وسعت کی وجہ سے بنا ہے, ورنہ بالعموم قضیے چکا دیے گئے تھے. تاہم کہیں کہیں, جیسے مشرقی تیمور کا ایک معاملہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح کے بعض قضایا ہیں جن کو وہ اپنے طریقے سے حل بھی کرتے رہتے ہیں, اور کبھی اقدام کرنا چاہیں تو کر بھی لیتے ہیں اور کبھی اقدام کرا بھی دیتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں آپ اس طرح کی اقوام, جیسے سعودی عرب نے کوشش کر کے دیکھ لی یمن میں, تو اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ صرف اپنے آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. کوئی فوجی اقدام ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے نقشے میں تبدیلی کر دے اور اس کو قبول کر لیا جائے. آپ کو واپس جانا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ رن آف کچھ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی تھی. اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ جب آخر میں فائر بندی ہوئی اور علاقے خالی کرنے پڑے, تو پاکستان نے کوئی 3-4 گنا زیادہ علاقہ واپس کیا ہے. ہندوستان کا علاقہ اتنا نہیں تھا جتنے پر اس پہ قبضہ کیا تھا. اسی سے حوصلہ پا کر کشمیر میں آپریشن جبرالٹر کی ابتدا کی گئی تھی, اور بعد میں آپریشن گرینڈ سلیم ہوا, اور پھر اس کے بعد 65 کی جنگ میں ہندوستان نے حملہ کر دیا. تو یہ سب جو کچھ ہے اس کو سامنے رکھیں, یہ ہماری تاریخ ہے. اس کو سامنے رکھ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فوجی طریقے سے یہ ممکن ہی نہیں. ہماری افواج, یعنی نیم خود مختار ملکوں کی یہ افواج جو بظاہر خود مختار لگتے ہیں, یہ صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اندرون ملک نظم و نسق کو قائم رکھیں. اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں. کبھی دیکھیے نکال کے, ایران عراق نے جنگ کی, اس میں شط العرب کا جھگڑا ختم ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں اس موقع پہ, اس پہ بھی آپ سے وضاحت لوں. عام طور پر ایک جذباتی آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے, بھائی جو کچھ تھا, چلو محرومیاں تھیں مشرقی پاکستان میں, کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں, فوجیوں سے بھی ہوئیں, سیاستدانوں سے بھی ہوئیں, ملک جب بنا اس وقت بھی کچھ زبان کے مسائل وہاں پیدا ہو گئے. مسئلہ تو ہمارا تھا نا, ہمارے گھر کا مسئلہ تھا. یہ باہر سے اس کو اٹھ کے آنے کے, ہمارے اس پورے قضیے میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال کے ملک کو دولخت کرنے میں, مہمیز دینے میں, اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ازلی ابدی دشمنی کا ثبوت نہیں ہے؟ اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا. ذرا اس روشنی میں بھی بتائیے گا کہ خود ہم اپنی دوسری جانب افغانستان میں اس نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں, اور شب و روز ہم مداخلت کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بھارت کے بارے میں تصور ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے.
یہ ہم مسلمانوں کا مزاج ہے. یعنی ہمارے ہاں انصاف کی بات کرنا یہ اب قصہ ماضی بن چکا. میں بعض اوقات بالکل حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی کتاب میں اس کے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ تم انصاف کی بات کرو اور انصاف کی بات کہو, اگرچہ وہ تمہیں اپنے خلاف, اپنے والدین کے خلاف کہنی پڑے. کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کو ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے. اور دوسری سورہ میں، یہ نساء میں ہے، مائدہ میں اس کو دوسری قوموں سے متعلق بیان کیا ہے. یہی الفاظ کہہ کے کہ قائم بالقسط رہو، انصاف کی بات کرو، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کی بات کرو. اعدلوا، تقوی اور عدل کے ساتھ بات کرو، یہی اقرب للتقوی ہے. یہ وہ قوم ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کے لوگوں کے درمیان میں آپ بیٹھ جائیں، یہ بالکل اپنے اور بیگانے میں چیزوں کو تقسیم کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنوں کے لیے ہر چیز کو کسی نہ کسی دائرے میں قبول کر رہی ہوتی ہے، دوسروں پر الزام تراشی کر رہی ہوتی ہے. اس کی سیاست کی تصویر یہی ہے، اس کے باہمی تعلقات کی تصویر یہی ہے. اور جھوٹ بولنا قومی مفاد میں اتنا ہی بڑا فریضہ ہے جس طرح مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی.
یہ نقطہ واضح فرمایا. ایک اور چھوٹا سا زمینی پہلو میں چاہتا ہوں اس دوسرے نقطے میں، کہ کیا بھارت ہمارا ازلی عبد دشمن ہے، وہ بھی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. کہا جاتا ہے کہ یہ تو چار بڑے واضح پیغامات تھے، نشانیاں تھیں، اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا، لیکن اس کے علاوہ پراکسی وار کے طریقے پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. را ہے، ایجنٹس ہیں، ہمارے یہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے، ہمیں عالمی پابندیوں کا سامنا ہے، مغربی ممالک کی جو تجارتی منڈیاں ہیں ان تک پہنچنے سے روکنا ہے. اسی طریقے سے اقوام متحدہ میں ہمارے ملک کو تنہا کرنے کی بات ہوتی ہے، ایف اے ٹی ایف کا بھی ذکر آیا، لابنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں، بھارت ہمارے خلاف ایک طریقے سے مشترکہ محاذ بناتا ہے، مغربی اقوام کو بھی ابھارتا ہے، ہماری خطے میں جو ہے حیثیت ہے اس کو بھی مجروح کرتا ہے، ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے، تجارت کو بھی فروغ نہیں دینے دیتا، عالمی سطح پر ہمارے تشخص کو مس کرتا ہے. ان چیزوں کو چلیں چھوڑ دیں، یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، نظر آ رہی ہیں سب کچھ،
اس سے کس کو انکار ہے؟ یعنی ایک تنازع کو جب آپ آگے بڑھ کے دشمنی میں بدل دیں گے، اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں. یعنی کوئی ازلی ابدی دشمن کا سوال نہیں تھا. یعنی مسلمانوں کی قیادت، ہندوؤں کی قیادت، سب مل کے معاملات کر رہے تھے. اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ایک متحدہ ملک کے تقسیم ہونے کا، اس وقت کی سیاسی قیادت نے امن کے ساتھ یہ چیز حاصل کر لی. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ زیر بحث نہیں، لیکن کیا انہوں نے ایک دوسرے گریبان پکڑے تھے؟ دشمنی کی تھی، میز پر بیٹھ کر انہوں نے تقسیم کو قبول کیا. یعنی تقسیم کا اگر کوئی ادعا تھا تو ہماری طرف سے تھا، مسلمانوں کی قیادت کی طرف سے تھا، لیکن دوسری طرف کے لوگوں نے اسے قبول کیا میز پر بیٹھ کر، وہ نہیں چاہتے تھے ماننا. تو تنازعات کو جب آپ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں جانب فرشتے نہیں ہیں، وہ پھر ادھر بھی دشمنی میں بدلا ہے، ادھر بھی دشمنی میں بدلا ہے، پھر دشمنی میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ازلی ابدی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی پیدا کی گئی ہے، دونوں جانب پیدا کی گئی ہے. یہ قوموں کی دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی مذاہب کی دشمنی نہیں ہے، یہ پیدا کی گئی ہے اور سیاسی تنازعات کو دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے. دونوں جانب کی بے بصیرت قیادت نے یہ سب کام کیا ہے. ادھر کس کن لوگوں نے کیا ہے، وہ ادھر کے لوگ محاکمہ کر کے دیکھیں. ہمارے ہاں اس بیانیے نے کیا ہے، اسی کے خالق اس کے مجرم ہیں، اور یہ قومی مجرم ہیں. اور جب تک تاریخ لکھی جاتی رہے گی، اس جرم کی تحلیل ہوتی رہے گی،
جرم کی تحلیل ہوتی رہے گی. فوج کے بیانیے کا دوسرا نقطہ، کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، بڑی تفصیل سے گاندھی صاحب سے آج چھٹی نشست میں ہم نے اس نقطے پر بھی بات کی. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو تیسرا نقطہ ہے کہ ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے، جس جگہ پر ہم واقع ہیں، کہا جاتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ایک پوری کی پوری تھیوری اور فلسفہ، عالمی طاقتوں کے مفادات کو صرف اور صرف فوج ہے جو اس خطے میں پروان چڑھا سکتی ہے اور اپنے ملک کو بچا سکتی ہے. جانیں گے گاندھی صاحب سے خطہ جس میں ہم واقع ہیں اس کے اندر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، کیا سیاسی قیادت کے اندر اتنی بصیرت بھی ہے کہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کر سکے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے گاندھی صاحب. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.